السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة الصحابة روشنی کے مینار. طالب علموں کے لیے خوش آمدید. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھ کر کچھ باتیں صحابہ کی زندگی سے سیکھنے کا موقع فراہم کیا. یہ وہ سیرت ہے، صحابہ اکرام کی سیرت، جن سے زندگیاں روشن ہوتی ہیں، جن سے زندگی کے تاریخ راستوں میں انسان کو ایک روشنی کا چراغ ملتا ہے. سیرت صحابہ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے اور ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ جیسے کہ الحمدللہ ہم عشر مبشرہ 10 صحابہ کا حال پڑھ چکے ہیں، جن کو زندگی میں جنت کی بشارت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ہم 2 صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، خالد بن ولید آج اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ہمارے اس کورس کا پہلا سیشن یہ 2 ہفتے بعد ختم ہو جائے گا. اس کورس کا سیکنڈ سیشن امہات المومنین انشاءاللہ وہ ہم دسمبر سے شروع کریں گے، بیچ میں ہم 1 یا 1.5 مہینہ گیپ لیں گے. اس کے بعد ہمارے کورس کا 3rd سیشن انصار صحابہ رہے گا، اور 4th سیشن بہت سارے جو صحابہ مشہور صحابہ ہیں ان کا رہے گا. تو ایسے ٹوٹل 4 سیشن میں یہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہوگا. آج ہم جن صحابی کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بہت ہی مشہور صحابی ہیں جنہیں سیف اللہ کا لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. جیسے میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ ہم صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں، اگر دیکھا جائے تو ہم انفرادی طور پر اپنی تربیت جب تک نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر بھی ہمیں خوبیاں نہیں آ سکتی. اور صحابہ کی سیرت سے دراصل ہمیں اپنی ذاتی تربیت اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے نیکی ہو، چاہے تقویٰ ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے جدوجہد ہو، چاہے اخلاق اور کردار ہو، امانت، دیانت، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. ان کی یہ ساری مثالیں، یہ سارے کردار ہمیں صحابہ میں نظر آتے ہیں الحمدللہ. تو اجتماعی طور پر بحیثیت امت دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ذمے پوری دنیا کی سیادت اور قیادت کی ذمہ داری ہے، یعنی پوری دنیا پر اگر کسی کی رولنگ ہو سکتی ہے تو وہ مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ایک وے آف لائف ہے، ان کے پاس ایک زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے، کئی سالوں سے امت مسلمہ ایک طرح سے انتشار کا شکار ہے، تنزل اور انحطاط کا شکار ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہ رہا ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. آج امت مسلمہ اپنی وہ کھوئی ہوئی عزت کیسے واپس پا سکتی ہے؟ وہ جو اس کی عظمت تھی کیسے وہ اس کو حاصل کر سکتی ہے؟ اس عروج کو کیسے حاصل کر سکتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے الحمدللہ جیسے کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ جب تک کہ ہم علماء کرام، مفسرین اور جو بھی ہمارا تھنک ٹینک ہے طبقہ، وہ یہی کہتا ہے کہ جب تک ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ہم اپنی وہ کھوئی ہوئی عزت اور وہ وقار، وہ عروج، وہ عظمت حاصل نہیں کر سکتے. جب تک صحابہ کی جیسا ایمان اور یقین ہمارے اندر نہ ہو، ان کی جیسا خلوص اور استقامت ہمارے اندر نہ ہو، ان کی جیسا جذبہ اطاعت ہمارے اندر نہ ہو، اور ان کی جیسا اخلاق اور کردار ہمارے اندر نہ ہو، یا شوق شہادت ہمارے اندر نہ ہو، تو ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں، لیکن اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں، جس کو امت مسلمہ کی نشاد ثانیہ ہم کہتے ہیں، کہ دوبارہ مسلمانوں کا وہی رعب و دبدبہ، وہ ان کی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ جب تک ہم امت کو بیدار نہیں کریں گے، اپنی کوشش کو تیز نہیں کریں گے، اور ان کے اندر ایک جوش، جذبہ، ولولہ نہیں پیدا کریں گے، ہم وہ وقار، وہ عروج حاصل نہیں کر سکتے. اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم اپنا کردار واپس لا سکتے ہیں، ویسا جو عروج حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا صرف دنیا کی دولت چاہیے یا کچھ کنٹرول چاہیے ہمارے ہاتھ میں؟ نہیں, ہم جانتے کہ صحابہ کرام کے پاس نہ دنیا کی دولت تھی نہ ویسا کنٹرول تھا. انہوں نے بے سر و سامانی میں سب کچھ کیا اور الحمدللہ کامیاب رہے. جیسے کہ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. یعنی وہ صحابہ کیسے تھے, وہ بہادر بھی تھے, وہ غریبی میں بھی اتنے غنی تھے کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے. انہوں نے کبھی سورسز کا رونا نہیں رویا کہ ہمارے پاس سورسز کی کمی ہے, نہیں, بلکہ بے خطر کود پڑے تھے اللہ کے راستے میں. تو آج بھی اگر ہم دنیا کی ساری دولت بھی حاصل کر لیں تو ہم مسلمانوں کی وہ عظمت نہیں واپس لا سکتے جب تک کہ علی رضی اللہ عنہ جیسے ایمان والے, عزم والے, جرات اور بہادری والے, سلمان فارسی جیسے غنا اور استغنا والے, خودداری والے, اور تمام صحابہ کرام جیسے, ہر صحابی کی اپنی ایک مثال ہے, چاہے خالد بن ولید ہو, سعد بن ابی وقاص ہو, یا جو بھی ہو, وہ ہم اپنے اندر نہ پیدا کریں, اپنے بیٹوں کے اندر, اپنے بچوں کے اندر نہ وہ چیز پیدا کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دوبارہ سے ہم وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ویسے ہی اسلاف اگر ہمارے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم وہ دوبارہ حاصل کر سکیں گے. یعنی وہ خلافت راشدہ کا خوبصورت اور سنہری دور, وہ رعب اور دبدبے والا دور. ان کے پاس دنیا کا ڈھیر سارا مال و دولت نہیں تھا, لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت تھی, یقین کی دولت تھی, جرات اور بہادری تھی ان کے اندر. تو جب تک ہم اپنے اندر ویسے اوصاف نہیں پیدا کریں گے, خلافت راشدہ کا وہ دور واپس نہیں آ سکتا. آج بھی ہم باطل قوتوں کو شکست دے سکتے ہیں اور فاتح عالم بن سکتے ہیں, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی جیسے قلب و جگر ہمارے اندر ہو. آپ دیکھیں علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ مٹائے کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا؟ زور حیدر, فقر بوزر, صدق سلمانی. ابو عبیدہ بن جرہ جو عشر مبشرہ میں سے, جن کی ہم نے سیرت پڑھی ہے, اور عمر فاروق کے دور خلافت میں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جرہ, یہ دونوں مل کر سپہ سالر بن کر جب گئے تھے یرموک میں, ایک کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر لشکر, میں جام شہادت نوش کر کے جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر کوئی پیغام ہو تو بتائیے. اب آپ بتائیے کہ کیا جوش اور کیا جذبہ اور کیا ولولہ تھا. اور ابو عبیدہ بن جرہ کا پیغام اشعار کی زبان میں علامہ اقبال نے یوں کہا تھا, پہنچے جو بارگاہ رسول امیم تو, کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام, ہم پر کرم کیا خدائے غیور نے, پورے ہوئے جو وعدے کیے حضور نے. اب آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ تھے, کیسے ان کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں تھا, کیسے وہ موت سے بے خوف ہو گئے تھے. اور یہی آپ دیکھیں نا کہ ہم جو بار بار پڑھتے ہیں نا جنگ بدر کی صورتحال, دیکھ لیجئے ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا کہ اتنے کم صحابہ اتنے بڑے لشکر پر حاوی ہو جاتے تھے. یہ ان کے ایمان کی بدولت تھا. تو پہلے ویسے ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ابھی آج بھی اگر ویسا عزم, وہ یقین, وہ ولولہ, وہ حوصلہ, وہ ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے فرشتے اتار سکتا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ قلب و جگر اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ سیرت کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے, صحابہ کی سیرت کے مطالعے سے ہی ممکن ہے کہ ان کے جیسا ایمان اور یقین ہمارے اندر پیدا ہو, ان کے جیسا عزم اور استقامت ہمارے اندر پیدا ہو, ان کی جیسی بہادری اور رسول اکرم سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو, اور ان کے جیسا مال خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو, اور مایوسی اور نا امیدی ہمارے پاس سے بالکل چھٹ جائے, دلوں سے ہمارے نفاق کا زنگ اتر جائے, اور جو بے عملی اور کاہلی اور سستی آج ہمارے اندر موجود ہے اس کو دور کر دیا جائے, دور ہو جائے. جو مادہ پرستی, جو مٹیریلزم, جو حرص و حوث آج ہمارے اندر ہے اسے دل سے اتار دیا جائے, اس کا نشہ اتر جائے. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سیرت کے واقعات کو تازہ کریں اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت واپس لے آئیں. مجھے ہمیشہ علامہ اقبال کا وہ بہت اچھا لگتا ہے جس میں مسلمانوں کو ایک عزم اور حوصلہ دلایا گیا ہے کہ اے نوجوانوں تم اٹھو، وہ تمہارے ہی تو اسلاف تھے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب لاسٹ ویک ہم نے سعدوی نبی وقاص کا پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، انہوں نے بے خطر کود پڑے تھے، اور خاک اس بستی کی ہو کیوں کر نہ ہمدوش ارم، جس نے دیکھے جا نشینان پیغمبر کے قدم، یعنی جہاں پر بھی صحابہ کے قدم پڑے جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، تو کیوں نہ وہ زمین ان کے آگے سرنگوں ہو گئی، کیوں نہ وہ زمین کو انہوں نے فتح کیا، جس کے غنچے تھے چمن ساما وہ گلشن ہے یہی، کانپتا تھا جس سے روما ان کا مدفن ہے یہی۔ کیونکہ سسلی یعنی یورپ میں بھی صحابہ کرام گئے ماشاءاللہ، ان کو وہاں فتح اور کامرانی اور نصرت حاصل ہوئی۔ تھا یہاں ہنگامہ ان سحر نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، یعنی وہ اس وقت جو دو سپر پاور تھے ان سے بھی وہ ٹکرا گئے، اور شہنشاہ ان سے ڈرتے تھے صحابہ کرام سے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ 187 ہجری میں، جو کہ تابعین کا دور تھا، اس وقت خلیفہ عباسی ہارون رشید کے بیٹے معتمد نے جو روم پر چڑھائی کی تو اہل روم مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور صلح کر لی جزیے پر۔ کچھ عرصے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اہل روم نے اپنی ملکہ جو کہ ایرینی کو معزول کر کے کسی اور کو اپنا بادشاہ قیصر بنا لیا۔ قیصر نے آتے ہی خلیفہ ہارون رشید کو خط لکھا کہ ملکہ نے اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے دب کر صلح کر لی تھی جو اس کی نادانی تھی، لہذا تم اب جتنا خراج ہم سے وصول کر چکے ہو واپس کرو، اور آئندہ تم ہمیں خراج دیا کرو گے، انکار کی صورت میں تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ شاہ قیصر نے خط لکھا تھا خلیفہ ہارون رشید کو۔ آپ دیکھیں، خلیفہ خط پڑھتے ہی خلیفہ ہارون رشید نے قلم دوات منگوا کر خط کے پیچھے جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین ہارون رشید کی طرف سے رومی کتے کے نام، اے کافر کی اولاد میں نے تیرا خط پڑھ لیا، اب اس کا جواب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور خط واپس بھیج دیا گیا۔ اسی روز ہارون رشید لشکر لے کر بغداد سے بلاد روم کی طرف روانہ ہوا اور رومی دارالحکومت ہرقلہ کا محاصرہ کر لیا، بہت سارے قلعوں کو فتح کر کے مسمار کر دیا گیا، اور ابھی آگے پیش قدمی جاری تھی۔ نیسی فورس جو تھا، جو بادشاہ تھا قیصر، وہ گرفتار ہوا، اپنی گستاخی پر معافی مانگی اور جزیہ دینے کی شرط پر صلح کی درخواست کی، جسے ہارون رشید نے قبول کر لیا اور قیصر سے جزیہ وصول کر کے واپس پلٹا۔ سوچیں آپ کہ جب تک اتنا بھی تھا تب بھی بہت تھا، لیکن آج کیا ہے، ہم تو ڈرے بیٹھے ہیں نا۔ تو یہی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت اگر واپس لانا چاہتے تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، وہ عزم اور وہ یقین پیدا ہو۔ اب آئیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف آتے ہیں، جو پریزنٹیشن ہے میں اس کو کاپی نہیں کر رہی ہوں، پریزنٹیشن کسی بچے نے بنایا تھا بہت پہلے، تو اس کو صرف آپ کے سامنے یہاں رکھ دیا گیا ہے، میں صرف ان کی سیرت لوں گی اور جو اہم جنگوں کے واقعات تھے اس کی طرف ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ لوگوں کو چن لیا تھا، اور کچھ لوگوں کو، جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ الگ الگ صحابہ کی الگ الگ خصوصیات تھی، کچھ لوگ بہادری میں بہت آگے تھے، کچھ لوگوں نے میدان جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دیا، کچھ لوگ علم کی مجلسوں میں بہت آگے تھے، علم کے حصول میں آگے تھے، اور کچھ لوگ علم کو پیش کرنے آگے پہنچانے میں آگے تھے، اور کچھ لوگ میدان جنگ کے راہی تھے، انہیں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے مفہوم سے ہم کو پتہ چلتا ہے، ابھی خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ خالد، تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے. ان کے بھائی نے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع تھا اور عمر قضا کا موقع تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے تو آپ نے وہاں خالد بن ولید کو نہ پایا. ان کے بھائی سے کہا کہاں ہے، تو کہا کہ وہ کہیں اور گئے ہوئے ہیں. اور تو رسول اکرم نے ان سے یہی بات ارشاد فرمائی تھی. تب ان کے بھائی نے خط لکھا، اور جس وقت خط ملا خالد بن ولید کو، اس وقت انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا. اور وہ خواب کے بعد ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، تو مضبوط گٹھا ہوا اور پھرتیلا جسم، سرو قد، کشادہ سینہ، باروب چہرہ، عقابی نگاہیں، بلند خیالی، شعلہ نوائی اور پختہ ارادی، ظاہری اور باطنی حسن و جمال اور جاہ و جلال کا پیکر، شجاعت، بہادری اور جرات میں بے مثال، شہ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے ماہر، بے خوف، زندہ دل اور مہم جو، کہ غزوہ احد میں جن کی مہارت اور جرات مندی ہم دیکھ چکے تھے اور بہادری دیکھ چکے تھے، کہ انہوں نے مجاہدین کا شیرازہ بکھیر دیا تھا، اور وہی مجاہدین کا شیرازہ بکھیرنے والا جوان رانا غزوہ موطا میں اپنی شجاعت اور حسن تدبیر سے مٹھی پر مجاہدین کو دشمن کے نلغے سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ نکال لانے والے جوان مرد اور مدبر قائد، روم و فارس کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والے عظیم جرنل، میدان کارزار میں دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والے ایک بہادر اور نڈر جنگجو، دشمن اسلام کے سروں پر لٹکنے والی شمشیر بے نیام، جس کی بہادری و بے جگری سے کفار کے دل دہشت زدہ ہو گئے، جس کے طوفانی حملوں اور فتوحات سے دنیا محو حیرت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے کر ان کو ایک اسپیشل نشان عطا کیا، جو پوری دنیا کی عسکری تاریخ میں ایک عظیم جرنل کے حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. فتح اور نصرت جن کی قدم بوسی کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، جن کی جنگی مہارت کے اپنے تو کیا بیگانے بھی معترف رہتے تھے. آج بھی کہا جاتا ہے دنیا میں ہر سپاہ سالار، ہر کمانڈر خالد بن ولید کی جنگی ٹیکٹک پڑھتے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچے کہ کیسے عظیم سپاہ سالار ہوں گے. خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ بچپن سے ہی بہت ہی پھرتیلے تھے، چاق و چوبند تھے اور بہت جرات مند تھے. قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہونے کے سبب قبیلے کے ہر فرد کی آنکھ کا تارہ تھے. جوان ہونے کے بعد اپنی فہم و فراست اور تدبر اور بہادری کی بنا پر اور مزید کامیابی ملی. بنو مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہونے لگے. گٹھیلا جسم تھا، بہت کشش تھی، دور جاہلیت کے بہت ہی با عزت اور اشراف والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے. بدر سے لے کر حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان ان کے سپرد رہی. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے. طبقات ابن سعد میں حارس بن حشام کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے کہ لکھتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا ہوں، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری رہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی. وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں جب جنگ بدر کا یا جنگ احد کا واقعہ ہے کہ میں نے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. میں نے دل میں سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ہے جو مجھے روک رہی ہے. اور میں نے یہ بات دل میں محسوس کر لی کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جو پردے غیب سے رسول اللہ کی حفاظت کر رہی ہے، اور یقیناً یہ خطے عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے. ایون جب عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے میں نے رسول اللہ کو دیکھا، تب بھی میرے دل میں خیال آیا کہ اب حملہ کر دوں اور ان کا کام تمام کر دوں، لیکن کوئی غیبی طاقت نے جیسے مجھے روک دیا ہو. ابھی یہ خیالات میرے دل میں آ ہی رہے تھے کہ صلح حدیبیہ تک کا موقع پہنچ گیا اور میں نے دل میں سوچا کہ کیا میں نجاشی کے پاس چلا جاؤں اور نصرانیت قبول کر لوں یا امن کی زندگی گزاروں وہاں، یہ شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا عرب کے علاقے کو چھوڑ کر کسی اجمی ملک میں چلا جاؤں اور وہاں کہیں گوشہ نشینی اختیار کر لوں۔ یہ سارے خیالات تھے جو سلسلہ جن کا رکتا ہی نہیں تھا۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا مجھے خط ملا جو پہلے سے آلریڈی مسلمان ہو چکے تھے۔ میرے بھائی نے بہت ہی محبت بھرے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا کہ خالد کہاں ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اسے ایک دن ضرور میرے آپ کے پاس لے آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین و فتین اور جو فہم و فراست والا بھائی ہے اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت پیدا ہوئی اور مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی کہ رسول اکرم نے مجھے یاد کیا ہے، اور یہ بات سوچ کر مجھے خوشی سے نیند نہ آئی۔ یا میں جب اس واقعے کے بعد میں نے جب سونے کے لیے ارادہ کیا اور جب مجھے نیند لگی تو مجھے ایک خواب آیا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیا جگہ سے سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں، یعنی صحرا اور جیسے کہ ریتیلے میدان جو ہوتے ہیں، ٹیلے صحرا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہاں سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ تنگ و تاریک جگہ سے گزر رہا ہوں جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ سبزہ ہے، لیکن وہاں سے گزر کر میں سیدھا وہاں آیا ہوں جہاں پر خوبصورت میدان ہے، سرسبز شاداب جگہ ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس تھا اور میں نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ تمنا جاگ اٹھی کہ جلد از جلد صبح ہو جائے اور مجھے مدینہ جانے کے لیے کوئی سفر میں ساتھی مل جائے۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم دونوں بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے اور رسول اللہ کو دیکھنے کی غرض سے دل میں یہ خوشی کا احساس سمائے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو دوران سفر دیکھتے ہیں کہ ہمیں راستے میں ایک گھڑ سوار ملا، جب قریب پہنچنے پر پتہ چلا تو دیکھا تو وہ عمرو بن عاص تھے رضی اللہ عنہ۔ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہے ہیں۔ اور ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی لگن مجھے بھی مدینہ لیے چلی جا رہی ہے۔ ہم تینوں ساتھی شادہ و فرحاں خرامہ خرامہ سوئے منزل تک جانے کے لیے نکلے۔ 8 ہجری کا واقعہ ہے یہ، یعنی شروع کا واقعہ ہے، بالکل 8 ہجری کے شروع کا، یہ 7 ہجری کے لاسٹ کا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ تینوں لوگ مدینہ پہنچے، یہ تینوں بہت مشہور تھے، یعنی جب یہ دشمنان اسلام تھے تب بھی بہت مشہور تھے، یعنی یہ اپنے معاشرے کے، اپنے سوسائٹی کے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے۔ عثمان بن طلحہ تو کعبے کی چابی کے کلید بردار تھے، یعنی ان کے خاندان ہی میں کعبے کی چابی تھی۔ عمرو بن عاص تو اس قدر رعبدار اور رعب پرسنالٹی کے مالک تھے کہ ان کو بادشاہوں کے دربار میں تقریر کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، یعنی بادشاہوں سے ڈیلنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا عمرو بن عاص کو۔ اور خالد بن ولید کا تو ہم بتا ہی نہیں سکتے، ان کی تو مطلب کچھ انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں، بہت ہی مشہور۔ تو یہ تینوں اتنے یعنی مشہور لوگ تھے کہ جب مدینہ یہ پہنچے اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے، جب یہ لوگ ادب اور احترام کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا، سبحان اللہ۔ اور جب ان لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ اور آپ نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے، اور آپ کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ آپ سوچیں نا واقعی میں کہ اگر یعنی معاشرے کا ایسا طبقہ جو کہ جن کے ہاتھ میں پاور ہو، یعنی جو اثر و رسوخ رکھتا ہو، ایسا طبقہ اگر اسلام قبول کر لے تو پھر عام لوگ کیوں نہ قبول کر لیں گے؟ یعنی جو خاص طور سے جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں معاشرے کے، جن کی وجہ سے لوگ جن کو فالو کرتے ہیں، تو اگر ایسے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کر فالو کریں گے۔ بہرحال خالد بن ولید نے پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ بات کا افسوس تھا کہ وہ ہمیشہ ہر جنگ میں رسول اللہ کے خلاف ابھی تک برسر پیکار رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خالد، گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی خالد بن ولید کہنے لگے کہ اس کے باوجود بھی آپ میرے لیے دعا کریے۔ اور پھر آپ نے رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ خالد بن ولید کو بخش دے، اے اللہ خالد بن ولید پر رحم فرما، اے اللہ اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خواب ابو بکر صدیق کو سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر اور شرک کی زندگی ہے اور سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفر اور شرک کے گھٹا ٹوب اندھیروں سے اسلام کے وسیع و عریض اور روشن اور چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ یہ وہ بکر صدیق کے جملے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے کوئی لالچ اور کسی اور وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ سوچ سمجھ کر خوب تجزیہ کر کے اسلام قبول کیا، ورنہ اتنے بار وہ تو پہلے ہی قبول کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں ہر طرف سے اسلام ہی انہیں پھیلتا جا رہا ہے اور رسول اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکا، تو اس بات کو جان گئے تھے کہ یہی دین فطری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں۔ اور واقعی میں جو بھی تعصب سے پاک ہو کر اگر سوچے اور اپنا ذہن اور فہم استعمال کرے تو اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ اسلام ہی صحیح اور اصل دین ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی میں بہت ہی بہادری، حق گوئی، بے باکی نصیب کی تھی۔ یہ ان کا وصف تھا، اصل میں خاص خوبی تھی۔ کہا جاتا ہے جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ چلتے ہوئے تیز گھوڑے سے، دوڑتے ہوئے تیز گھوڑے سے نشانہ بازی ان کا خاص، یعنی وہ خاص وصف تھا ان کا۔ یعنی ہر کوئی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے نا، تو تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نشانہ لگاتے تھے، نیزہ پھینک کر یا تیر پھینک کر، اور نشانہ صحیح لگتا تھا۔ آپ سوچیں کہ کیسے وہ نشانہ باز ہوں گے اور کس قدر بہادر ہوں گے۔ اسی لیے ان کو یوں ہی نہیں کہا گیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، جتنی جنگیں لڑی، کہا جاتا ہے کہ اگر 100% ہم دیکھیں کہ اگر انہوں نے 100 جنگیں لڑی ہیں تو 99.9 جنگوں میں ان کو اللہ تعالی نے فتح اور نصرت سے دوچار کیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں، یعنی کوئی جنگ ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں خالد بن ولید کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید جاتے ہیں وہ جنگ مسلمان کبھی ہار ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا نا۔ اور ویسے بھی انسان اگر اپنے دل میں ارادہ پیدا کرے، اللہ کے راستے میں وہ لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اپنے لیے لکھ لیں اس آیت کو، کہ اس آیت کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے نا، یعنی اس آیت کو اپنے لیے آپ ایک نظم العین بنا لیں گے، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام کو احسان کے لیول پر کرے، اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ کل ہی ہم کون سی کلاس میں پڑھ رہے تھے احسان کے بارے میں؟ کسی کو یاد ہے کل کون سی کلاس تھی احسان کا؟ کہاں پڑھا تھا محسن کون ہوتا ہے؟ عقیدے کی کلاس میں پڑھا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ جی، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ عقیدے میں پڑھا تھا کہ محسن کون ہوتا ہے، یعنی اسلام کے جو ارکان ہیں اور اس میں جو درجات ہیں اسلام کے، الگ الگ درجات ہیں اسلام کے بھی، کہ پہلے زبان سے اقرار کرنا، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ تو احسان، جو احسان کے لیول پر کام کرتے، تو صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو چنا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے؟ کیونکہ وہ اپنا سب کچھ، تن من دھن ساری سب کچھ لگا دینے والے لوگ تھے۔ وہ ہے نا کہ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ واقعی میں بالکل صحیح بات ہے کہ سب کچھ، بے خوف ہو کر سب کچھ لگا دو، اپنا سب کچھ لگا دو، اور اس راہ میں مارے بھی جاتے ہیں تو ہار نہیں ہے، بلکہ الٹا جیت ہی ہے، سبحان اللہ۔ جی، حق سے زیادہ دینے والا، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ یعنی آپ لوگ عقیدے میں بھی ہے الحمد للہ اور سیرت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اور ان کی جتنی صلاحیتیں تھیں جو پہلے اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اسلام کے فیور میں آنے کے بعد وہ صلاحیتیں اور بڑھ گئیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں، کہتے ہیں کہ جس کو بوسٹ کرنا کہتے ہیں، تو سمجھو ان کی صلاحیتیں بوسٹ ہو گئی، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلح حدیبیہ کے بعد سے پھر جتنی جنگیں ہوئیں، چاہے پھر وہ فتح مکہ ہو، چاہے وہ غزوہ حنین ہو، یا پھر غزوہ تبوک ہو، یا کچھ اور غزوات، یا کچھ اور سرایا، سب میں پھر خالد بن ولید ہر اس میں شریک رہے۔ اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک میدان جنگ کا حصہ بنے رہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو سپہ سالار یعنی جب وہ کمانڈر تھے تو اس عہدے سے ان کو معزول کر دیا گیا. تو انہوں نے ایک عام سپاہی ایک نارمل جو ہوتا ہے سولجر اس کی طرح انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. یعنی ان کو عہدے کی طلب نہیں تھی. ہم تو کتنا یعنی آج ہم انسان کتنے تھوڑ دلے ہیں. ہم مسلمان ہم کتنے یعنی پاور کو چاہتے ہیں کہ ہم کو عہدہ چاہیے ہم کو کرسی چاہیے. ہم عہدے پر رہیں گے تو کام کریں گے. اگر ہم کو عہدے سے ہٹا دیں گے تو ہم وہیں سے کام کرنے سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن سبحان اللہ خالد بن ولید اللہ کے لیے لڑ رہے تھے نا, اللہ کے لیے کام کر رہے تھے, اللہ کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. جب ان کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کیا گیا ہٹا دیا گیا تو انہوں نے ایک عام نارمل کمانڈر سوری نارمل سولجر کی طرح انہوں نے لڑائی کی میدان جنگ میں, لیکن ہٹے نہیں پیچھے. یہی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں ان کو عہدے کی طلب اور جاہ کی طلب نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کے راستے میں کہتے کہ چاہے امام رکھ کر کام کرنا پڑے یا پھر پیچھے رہ کر فالوور بن کر کام کرنا پڑے, کام تو کرنا ہی ہے نا. ہر حال میں کام ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ تم کمانڈر تھے کہ تم عام سولجر تھے. اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھیں گے کہ کام کیا کیا تھا اور کتنے خلوص سے کیا تھا. تو آج میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے. ہم کہتے ہیں اچھا عہدہ دو تو ہم آئیں گے آپ کے پاس, اور ذرا عہدے سے ہٹاؤ تو ہم نہیں رہیں گے. ایسے یہ کیا بات ہوئی. تو اصل چیزیں ہمیں کام کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چونکہ وہ اللہ کی خاطر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا اور بہت بہادر بھی تھے, جرات مند تھے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ جو لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں یا جن میں بہت خوبیاں ہوتی ہیں تو وہ خود پسندی کے مالک ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک تھوڑا سا آ جاتا ہے جذبہ نا کالر کھڑی کرنے کا, اپنی کالر کھڑی کرنے کا کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں. لیکن خالد بن ولید میں ایسا نہیں تھا ماشاء اللہ. یہ بہت کم لوگوں میں ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو واقعی میں باصلاحیت بھی ہوں اور ان کے اندر عاجزی بھی ہو, کوئی غرور اور تکبر نہ ہو یا خود پسندی نہ ہو. بہرحال آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد میں جو مسلمان بازی جیت گئے تھے اس جیتی ہوئی بازی کو شکست میں بدلنے والے خالد بن ولید تھے, کیونکہ وہ دشمن کی صف میں تھے اس وقت. خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو ہارتے ہوئے بھی جیت کی طرف لے کر آئے تھے. پیچھے سے جا کر حملہ کیا اور چند لوگوں کو پیچھے سے آ کر مسلمانوں کو پھر جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ پلٹ دیا اور ان کو شکست دینے کی کوشش کی. تو آپ دیکھیں کہ یہی تو خوبیاں ہیں جو اگر آپ اس کو صحیح راستے میں لگائیں تو وہ کس قدر فائدہ مند ہوتی ہیں. پھر بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جنگی تاریخ میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا حیرت میں پڑ گئی. ان کی جرات, ان کی بہادری, ان کی شجاعت, ان کی عظمت کا اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں. جرمن فوج کے سپہ سالار جنرل ارون رومیل سے پوچھا گیا کہ میدان جنگ میں آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. تو اس نے برملا کہا کہ میں میدان جنگ میں مسلم جنرل حضرت خالد بن ولید کے طریقے کو اپناتا ہوں. بلا شبہ یہ حضرت خالد بن ولید کی جو مدبرانہ یعنی ان کی جو ٹیکٹکس ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی بہترین تھی. کہا جاتا ہے بہت زیادہ عقل مندی سے اور بہت سوچ سمجھ کر وہ میدان جنگ میں اترا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی. یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ قیصر و کسرا کا جو جاہ و جلال تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں یا مسلمان کمانڈرز کے قدموں میں سرنگو ہو گیا. چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ روم و فارس کے اتنے سارے ان کے پاس جنگی وسائل ہونے کے باوجود سورسز ہونے کے باوجود کوئی چیز صحابہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی. شروع سے لے کر آخر تک ہر معرکے میں جو حق و باطل کا معرکہ تھا فتح اور نصرت اور کامیابی ہی ان کے قدم چومتی رہی اور شاہ قیصر اور روم کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. سبحان اللہ. موتا کی جو سرزمین تھی جو سیریا کے علاقے میں ایک بستی کا نام ہے اور اسی مقام پر پیش آنے واقعے کو جنگ موتا کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی حیثیت میں شریک ہوئے تھے. لیکن تین لوگوں کی ایک کے بعد دیگر شہادت ہو گئی. آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ تین ایک کے بعد ایک شہید ہونے والے سپاہ سالار کون تھے؟ اور رسول اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر تم شہید ہو جاؤ تو فلاں بنے گا, فلاں ہو گئے تو فلاں بنے گا, اور فلاں ہو گئے تو فلاں بنے گا. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ تین سپاہ سالار کون تھے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ. زید بن حارثہ, جعفر بن طیار اور ایک اور ہیں. آپ لوگ سوچتے رہیے پھر وہ تین کے نام مجھے بتائیے گا. میں انتظار کر رہی ہوں آپ کے جواب کا. تو بہرحال وہ تین سپاہ سالاروں کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اب کس کو سپاہ سالار بنایا جائے، کیونکہ اب اس کے بعد رسول اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے جواب نہیں آیا، میں خود بتا دیتی ہوں، عبداللہ بن رواحہ تھے جو تھرڈ سپاہ سالار تھے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بعد اب کسی کو نہیں کہا تھا کہ کون بنے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ خالد بن ولید بھی اس جنگ میں شامل تھے، لوگوں نے خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر دیا اور لوگوں نے ان کو سپاہ سالار بنا دیا۔ اور اس وقت شاہ روم کا جو لشکر تھا وہ 2 لاکھ پر مشتمل تھا اور یہ مسلمان بس چند ہزار تھے، 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا اور اس میں 3 لوگ سپاہ سالار شہید ہو گئے تھے۔ تو اب خالد بن ولید ان سے جنگ کی ٹکر تو نہیں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس قدر عقل مندی سے ایسے فوج کی ترتیب دی اور 1-2 دن تک لڑائی کرتے رہے، اس کے بعد حکمت سے پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلمان فوج کو بحفاظت واپس لے آئے۔ اب دیکھیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جب اگر آپ ابھی فی الحال مقابلہ نہیں کر سکتے، جب تک آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہ ہو، تو بلا وجہ اپنے آپ کو اپنی جان کو اس طرح سے گنوا نہیں دینا چاہیے۔ اور رسول اکرم ان کی اس ٹیکٹک سے خوش ہوئے تھے، الحمدللہ آپ نے ان کو کوئی بلیم نہیں کیا۔ بہرحال یہ لوگ واپس آ گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ رسول اللہ نے ان کو بھیجا تھا اور غزوہ تبوک میں پھر مسلمان پھر دوبارہ گئے تھے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یعنی اس وقت اس لیے مسلمانوں کا لشکر بھیجا گیا تھا کیونکہ جو شاہ ہرقل تھا اس نے مسلمانوں کے امیر، جو مسلمانوں کا سفیر تھا، مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ نے جن کو عمیر ازدی رضی اللہ عنہ تھے، ان کو خط دے کر بھیجا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس زمانے جاہلیت میں بھی یہ رول تھا کہ سفیر کو کوئی قتل نہیں کرے گا، لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کے سفیر کو قتل کر دیا تھا اور یہ بہت بڑی جرات تھی، تو اسی لیے رسول اکرم نے پھر ان کے خلاف یہ لشکر بھیجا تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کامیابی سے مسلمان فوج کو واپس لے کر آئے۔ اور تدبر کے ساتھ اور اپنی فہم و فراست کے ساتھ مجاہدین کو محفوظ لے آنا، یہ بھی جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو دوسرا اہم واقعہ پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار اور جوہینا قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے اوپری علاقے کدہ کی جانب سے شہر میں داخل ہونا، اور اگر کوئی مقابلہ یا کوئی وہاں کے رہنے والے لوگ راستہ روکنے کی کوشش کریں تو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی مزاحمت نہ کرے تو اپنی جانب سے کسی کو قتل نہ کرنا یا قتل کرنے میں پہل نہ کرنا۔ ہماری کوشش ہے کہ مکہ کو پرامن طریقے سے بغیر خون بہائے فتح کیا جائے، اور الحمدللہ اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت زیادہ نہیں آئی، اور اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ بہت بڑی دیکھا جائے تو نفری تھی، یعنی بہت بڑی آرمی تھی، لیکن الحمدللہ بہت ہی پرامن طریقے سے مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خالد بن ولید جس دستے کی قیادت کر رہے تھے تو جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے خالد بن ولید کو دیکھتے ہی کوئی کاروائی نہیں کی اور خود بخود ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، گھٹنے ٹیک دیے، صرف 2-4 لوگ مارے گئے تھے کہا جاتا ہے۔ جب پوری طرح مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی آلائش سے پاک کرنے کے لیے مختلف صحابہ کو بھیجا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو انہیں بھی 5 دن ہی گزرے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی قیادت میں 30 مجاہدین کا قافلہ نخلا کی جانب روانہ کیا۔ وہاں پر مشرکین کا جو مشرکین عرب کا جو سب سے بڑا بت تھا جس کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھتے تھے، عزا نامی بت جو کہ ایک خاتون تھی سمجھے، اس کے لیے بھیجا، اس کو اس مہم کو سر کرنے کے لیے بھیجا تاکہ شرک کا قلعہ کما کیا جا سکے، ختم کیا جا سکے۔ عزا قریش مکہ کا ایک بہت ہی مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی، کنانہ اور مزر جیسے نیڈر، بہادر اور جنگجو قبیلے اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ جس عبادت خانے میں عزا نامی بت کو رکھا گیا تھا اس کا انتظام بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلے بنو شیبان کے ذمہ تھا۔ اب اس شرک کے اس گڑھ کو ختم کرنے کے لیے کوئی یعنی یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عزم کے ساتھ وہاں پہنچے اور کدال ہاتھ میں لیے عزا بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے تھے، اے عزا میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرہ برابر بھی تقدس نہیں، اللہ تعالی نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا ہے اور اسے توڑ پھوڑ کر بعد میں آگ لگا دی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کی قیادت میں ہی رسول اکرم نے ایک تبلیغ وفد روانہ کیا جس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اور بنو خزیمہ کی بستی جو کہ مکہ سے ایک دن کی مسافت پر واقع تھی، وہاں کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں کچھ لوگ بستی کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہتھیار لے کر نکل گئے۔ خالد بن ولید نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، تو انہوں نے مسلمان کہنے کی وجہ کہا کہ ہم صحابی ہیں۔ یہ لفظ سننا تھا کہ خالد بن ولید کو تیش آ گیا، اور چونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ بے دین ہیں لہٰذا ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب ان کو قید کیا جانے لگا تو تب کچھ صحابہ کرام نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ہم ان کو قید نہیں کر سکتے، لیکن خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ صحابی ہیں، لہٰذا انہیں قید کر دو۔ بہرحال جب رسول اکرم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، خالد کے اس عمل سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا تھا، یہ غلط فہمی کی بنا پر یہ معاملہ ہوا۔ تب رسول اکرم نے کچھ سرزنش نہیں کی خالد بن ولید کو، لیکن آئندہ پھر جو جنگ کے لیے بھیجا کہا کہ پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، بلا وجہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بہرحال اس واقعی خبر جب رسول اکرم کو ملی تو آپ کو دلی صدمہ ہوا، اور آپ نے اس قبیلے والوں کو یعنی خون بہا کے طور پر بہت سارا مال و متع دے کر صحابہ کو روانہ کیا۔ بہرحال لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بعد رسول اکرم نے خالد بن ولید کو بہت سارے دستوں کا کمانڈر بنا کر بھیجا۔ حنین کا جو واقعہ ہے، غزوہ حنین کا، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید بہت بہادری سے لڑے اور واپس مسلمانوں کو، یعنی جب مسلمانوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی تھی ان کے تیر اندازوں کی وجہ سے، اس وقت بھی خالد بن ولید نے اس جنگ کا نقشہ بدل دیا، اپنی تلوار لے کر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے، اور جو بھی ان کے آگے آیا اس کو ختم کرتے رہے، اور یوں جھپٹ رہے تھے دشمن پر گویا کہ شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ اور اس جنگ میں کہا جاتا ہے خالد بن ولید کے جسم پر بہت زیادہ گہرے زخم آئے، اور جب فتح حاصل ہو گئی غزوہ حنین میں تو رسول اکرم خود ان کی تیمارداری کے لیے آئے اور ان کے زخموں پر اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ اس بات سے خالد بن ولید بہت خوش ہوئے۔ کہا جاتا ہے جب خالد بن ولید کے جسم کو چیک کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جسم پر ایسا نشان، کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ ظاہر سی بات کہ جس شخص کی زندگی پوری میدان جہاد میں گزری ہو اور جو اپنے گھر پر کم رہے ہوں اور میدان جہاد میں زیادہ رہے ہوں تو ان کے جسم کا کیا حال ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں اس سے ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں مارے جانے سے یا میدان جنگ میں جانے سے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالد بن ولید کی تو پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزری اور میدان جنگ میں گزری، لیکن ان کو موت میدان جنگ میں نہیں آئی بلکہ ان کو موت اپنے بستر پر گھر میں آئی۔ تو اگر کسی کو جنگ میں ہی مارا جانا ہوتا تو خالد بن ولید سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جس کی موت کا وقت جب لکھا رہتا ہے اور جہاں آنی ہے وہیں آتی ہے، لوگ بلا وجہ ڈرتے کہ یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں، وہ ایک احتیاط الگ بات ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا اس کے لیے پھر یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں جا کر موت آ جائے گی۔ بہرحال تو غزوہ حنین میں بھی فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو الحمدللہ، اور مسلمان کامیاب اور سرشار واپس لوٹے۔ قبیلے بنو جو حوازن تھے اور بنو ثقیف تھے، وہ دونوں قبیلے بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے بہت سخت جنگ کی تھی پہلے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ ہولڈ کریں، ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے مدینہ کا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قبیلہ جو کہ مسلمان ہو چکا تھا بنو مستلق، جب رسول اکرم نے اپنے ایک آدمی کو وہاں پر بھیجا کہ ان سے زکات وصول کر کے لے کر آؤ، جب یہ وہاں پر زکات وصول کرنے گئے تو وہ لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور اس خوشی میں شاید وہ کچھ ہو سکتا ہے کچھ اور اوور ریئیکٹ کر گئے ہوں، تو یہ صحابی ڈر گئے کہ کہیں مجھے مارنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور یہ واپس دوڑے دوڑے رسول اللہ کے پاس آئے، خبر دی کہ بنو مستلق نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور یہ خبر سن کر رسول اکرم بہت حیران ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید کو بھیجا وہاں پر اور کہا کہ ایک وفد وہاں بھیجا جائے تو صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر ہم کو واپس آ کر اطلاع دے۔ آپ نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بہت جرأت مند اور بہادر ہے اور معاملہ فہم بھی ہے، اور ان کے اندر تدبر بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے خالد دیکھنا کہیں جلد بازی سے کام نہ لینا، کہیں جوش شجاعت میں تحمل اور بردباری کا دامن نہ چھوڑ دینا. خالد بن ولید وہاں پہنچے، ان لوگوں سے پوچھا، صورتحال معلوم کی، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں اور زکات دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ تو انتظار کر رہے تھے رسول اکرم کے ساتھی کا. جب انہوں نے واپس آ کر خبر دی اور بتایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کی جو ان کا انداز تھا اور ان کی معاملہ فہمی تھی اس سے بہت خوش ہوئے، اور الحمدللہ ایک بڑی جنگ ہونے سے رک گئی کہ وہ لوگ تو زکات دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور مسلمان ہیں الحمدللہ. بہرحال خالد بن ولید اس محاصرے سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے، اور ان کی جو ہیبت تھی، ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ان کا نام سنتے ہی دشمن کے دل و دماغ پر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی. ان کی وجہ سے، خالد بن ولید کی وجہ سے، بہت سارے مسلمانوں کو تقویت ملی اور اسلام کو بھی تقویت ملی الحمدللہ. اکثر جو مسلمانوں کا لشکر ہوتا تھا اس کی قیادت خالد بن ولید ہی نے سنبھالی، اور جہاں پر بھی خالد بن ولید نے رخ کیا الحمدللہ فتح اور کامرانی ان کے قدم چومتی رہی. اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرانے لگا. کیسر و قصہ کا جاہو جلال دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہونے لگا. بے شک خالد بن ولید بحیثیت جنرل ایک اعلیٰ اور ارفع مقام پر فائز تھے. کہا جاتا ہے کہ تبوک، جو کہ مدینہ سے کچھ تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جب وہاں پر اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا، 9 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک آپ سب جانتے ہی ہوں گے، بہت مشہور جنگ تھی. اس وقت بھی رسول اکرم نے خالد بن ولید کو ایک ہراول دستے کا سپہ سالار بنایا، اور عبد الرحمن بن عوف بھی تھے ساتھ میں، اور بھی دوسرے لوگ تھے جن کو کمانڈر بنا کر بھیجا گیا. رسول اکرم نے کہا کہ 500 مجاہدین ان کے ذمے دیے، ان کو کمانڈر بنایا، اور کہا کہ دومت الجندل، جو ایک علاقہ ہے، اس کو سرنگوں کرنے کے لیے روانہ کیا، اور فرمایا کہ تجھے دومت الجندل کا جو سردار ہے عقیدر بن عبد المالک، تجھے شکار کھیلتے ہوئے ملے گا، اسے قتل نہ کرنا بلکہ زندہ پکڑ کر میرے پاس لانا. خالد بن ولید اپنے جانباز ستاروں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور قلعے کے آس پاس چھپ گئے، اور کہا کہ دیکھو کوئی اونچی آواز سے نہ بولنا اور نہ ہی اپنے گھوڑوں کی آہٹ ان کو محسوس ہونے دینا. رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا. جو دومت الجندل کا مالک تھا، امیر تھا، کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا کہ ان لوگوں کو گائے کی آواز آئی، نیل گائے کی آواز آئی. بیوی نے کہا کہ دیکھو تمہارا شکار خود چل کر تمہارے دروازے پر آیا ہے، اسی وقت اسے شکار کر کے لے آؤ. کہا جاتا ہے کہ عقیدر نکلا اور شکار کرنے کی غرض سے چل پڑا، اور کچھ ساتھی اس کے ساتھ تھے، اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے اسی وقت اس کو گھیرے میں لے لیا. ایک دو لوگ اس کے مارے بھی گئے، لیکن اس کو زندہ پکڑ کے رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا. جب رسول اکرم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اپنی فیاضی اور ہمدردی کی وجہ سے اسے معاف کر دیا، اور اس پر جزیہ مقرر کر دیا، اور کہا کہ تم وہیں اسی علاقے کے سردار رہنا، لیکن ہمیں جزیہ دیتے رہنا. کہا جاتا ہے جس وقت وہ امیر رسول اللہ کے سامنے لایا گیا تو صحابہ کرام اس کا لباس دیکھ کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس کا لباس بہت زیادہ بہترین لباس تھا، فاخرانہ لباس تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے دیکھ کر تعجب کرتے ہو، تعجب نہ کرو، جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس ریشمی لباس سے کہیں بہتر ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کیسے جنت کی طرف صحابہ کا رخ موڑ دیتے تھے. یعنی دنیا کی اگر کوئی چیز ان کو ٹیمپٹ کرتی تھی یا کوئی چیز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، تو رسول اکرم ان کو صحابہ کی تربیت کیسے کر رہے تھے کہ ان کو جنت کی نعمتوں کی طرف ان کا رخ موڑ دیتے تھے، تاکہ ان کو وہاں کی چیزیں حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. بہرحال بہت کامیاب سپہ سالار تھے، بہت کامیاب کمانڈر تھے، بہت بہترین مبلغ بھی تھے. 10 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ 400 لوگوں کو ان کا امیر بنا کر نجران کی طرف بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ پہلے ان کو اسلام کی تعلیم دینا، اگر وہ قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اور وہاں رہ کر ان کو اسلام کے بارے میں سمجھانا اور سکھانا، اور اگر انکار کر دیں تو پھر ان کے خلاف جنگ کرنا. وہاں جا کر کہا رہے تھے خالد بن ولید نے بہت ہی پر اثر تقریر کی، کہا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. اسلام قبول کر لو، تمہاری جان اور مال محفوظ رہیں گے، ورنہ کان کھول کر سن لو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلت اور رسوائی سے بچا نہ سکے گی. میری بات مان لو تو اچھے رہو گے. کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز میں اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ وادی نجران میں رہنے والے ان لوگوں کے دلوں ان پر سناٹا چھا گیا، اور ان کے جملے سن کر ان کے دل نرم ہو گئے، اور وہ تب سب کے سب اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ. پھر ان کی زندگی مسلسل جہاد اور تبلیغ کرتی رہی، ان کی زندگی کے جو دن اور رات اسی میں گزرتے رہے. کسی موقع پر بھی خالد بن ولید نے کہا جاتا ہے کہ نہ کوئی تساہل سے کام لیا، یعنی کوئی ان کے اندر سستی اور کاہلی نہیں تھی، نہ کبھی بزدلی دکھائی اور نہ کبھی کمزوری کا مظاہرہ کیا. اسلام لانے کے بعد ہر غزوے میں اور ہر سریے میں شریک رہے، شریک سفر رہے. بہت ساری دفعہ ان کو لشکر اسلام کا سپہ سالار بنایا گیا. پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو یعنی رسول اکرم کی زندگی کے دوران وہ میدان جنگ میں آگے آگے پیش پیش رہے اور رسول اکرم کا اعتماد ان کو حاصل رہا. جب رسول اکرم اس دنیا سے گئے تو ان سے خوش تھے اور راضی تھے رضی اللہ عنہ، اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. بہرحال اس کی وجہ جب ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا تو اس وقت بہت مشہور جنگیں ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا طلحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے ان کو بھیجا گیا، جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسود انسی بھی تھا. تو خالد بن ولید کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی مہارت کو استعمال کیا اور طلحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا. اس شخص نے رسول اللہ کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. خالد بن ولید وہاں پہنچے اور اس کے جو ماننے والے تھے ان کو شکست دی، اور اس کے بعد جو مالک بن نویرہ کی خود ساختہ نبوت کا طلسم بھی توڑنے میں کامیاب رہے. کہا جاتا ہے کہ بہت ہی شجاعت اور بہادری سے انہوں نے جنگ کی اور بہت جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا اور اس میں بھی کامیاب رہے الحمدللہ. بعد میں ادی بن حاتم کے سمجھانے سے کچھ لوگ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے اور اس کی وجہ سے اسلام کے لشکر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ آئے اور ابوبکر صدیق نے ایک اور لشکر بھیجا جو کہ انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھا، مسلمہ کذاب. اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سارے لوگ اس کے یعنی فالوور بن گئے تھے مسلمہ کذاب کی، کیونکہ شراب کو حلال قرار دیتا تھا، نماز کو معاف کروا دیا تھا اور خود نبی بن بیٹھا تھا، نعوذ باللہ، نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس کی سرکوبی کے لیے ابوبکر صدیق نے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اکرمہ بن ابی جہل، شرحبیل بن حسنہ اور پھر خالد بن ولید کو بھی. مسلمہ کی فوج بہت بڑی فوج تھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو پہلے جو صحابہ تھے وہ شکست کھا چکے تھے مسلمہ کذاب سے. جب پھر ان لوگوں کو خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی تقریباً 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں نکل آیا مسلمہ کذاب. بہت ہی خطرناک یعنی گھمسان کا رن پڑا. مسلمہ کا جو لشکر تھا وہ جم کر لڑ رہا تھا، کسی طرح بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا. یہ صورتحال دیکھتے ہی خالد بن ولید نے ایک جنگی تدبیر اختیار کی جو انتہائی کامیاب رہی، یعنی کوئی نئی ٹیکٹک انہوں نے استعمال کی تھی، اور پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا، ہر قبیلے کا ایک کمانڈر بنایا اور کہنے لگے جان توڑ کر لڑائی کرنا، اب میں یہ دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پسپائی اختیار کر رہا ہے اور کون پیش قدمی. اس طرح ہر قبیلے نے بے جگری سے مقابلہ کیا، جس سے مسلمہ کذاب کی جو فوج تھی اس کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ وہ پسپا ہوتے ہوتے ایک باغ کی چار دیواری میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ باغ کی فصل کے اندر داخل ہوتے انہوں نے اپنے بچاؤ کی خاطر دروازہ بند کر لیا. باغ کی دیوار بہت اونچی تھی جسے آسانی سے پھلانگا نہیں جا سکتا تھا، اور دروازہ انتہائی مضبوط تھا جسے توڑنا آسان نہیں تھا. اس صورتحال کو دیکھ کر برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کہا کہ مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باغ میں پھینک دو، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا. یہ بہت ہی پھرتلے اور بہادر تھے اور جفاکش تھے اور جانباز صحابی تھے. کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے ان کو اٹھا کر اندر باغ میں پھینک دیا، یہ اندر وہاں گرے اور فضا میں لہراتے ہوئے اندر گئے اور فوراً بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے. ان کو اوپر سے نیچے گرتے دیکھ کر فوج میں بھگدڑ مچ گئی کہ آسمان سے کون گر گیا، اور انہوں نے وہ لوگ سمجھے کہ آسمان سے کوئی بلا نازل ہوئی ہے. وہ صفوں کو چیرتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے اور اندر سے دروازہ کھول دیا، اور مسلمان فوراً اندر گھس گئے اور پھر شکست دے دی. باغ کے اندر کہا جاتا ہے ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، بہت سارے لوگ مارے گئے، تقریباً 1,000 افراد، جس کی وجہ سے باغ کا نام حدیقت الموت رکھ دیا گیا، یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا. اور اس میں مجاہدین کو کامیابی حاصل ہوئی. اس کے بعد یمامہ کی ایک دلکش وادی میں تھوڑی دیر مسلمان آرام کرنے کے لیے رکے رہے. جب ابوبکر صدیق کو یہاں پر یعنی خالد بن ولید کی فتح اور نصرت اور کامیابی کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے اور پھر آگے کے علاقوں کے لیے خالد بن ولید کو آگے بھیجتے رہے، جیسے کہ عراق اور ایران فتح کرنے کا ان کو حکم ملا تو آپ دل میں ایک عزم سمائے ہوئے آگے بڑھنے لگے، اور کہا جاتے وہاں پہنچ کر جو وہاں کا حاکم تھا ہرمز اس کو خط لکھا جس میں تاریخ جملے درج تھے، اے ہرمز اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر جھکا دو یا جزیہ ادا کرنا شروع کر دو، ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ کہا جاتا ہے جب یہ خط پڑھا ہرمز نے تو اس نے شاہ ایران سے مدد مانگی اور مدد کے لیے فوج کو بلایا۔ خالد بن ولید کے ساتھ 18,000 کا لشکر تھا اور ہرمز بہت ہی زیادہ شان و شوکت سے مقابلے کے لیے آیا، لیکن پہلے ہی وار میں خالد بن ولید نے اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ سوچیں کتنے بہادر ہوں گے وہ۔ جب ان دشمن فوج نے اپنے سپہ سالار کو جہاں یعنی مرتے دیکھا تو ان کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت میں ہرمز کی وہ جو اس کا تاج تھا وہ بھی آیا جس میں کئی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب ابو بکر صدیق کے پاس وہ تاج بھیجا گیا تو آپ نے وہی تاج خالد بن ولید کو بطور انعام پیش کر دیا جس کا قیمت کا اندازہ تقریباً 1,00,000 درہم لگایا گیا۔ بہرحال جو سرزمین عراق تھی وہاں پر بھی خالد بن ولید کامیابی سے اپنے قدم جماتے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ جنگ ذات سلاسل، جنگ بہت ساری جنگیں انہوں نے وہاں لڑی اور تقریباً تمام جنگوں میں، یعنی 10-12 جنگیں جو تھیں عراق کے میدان میں لڑی الگ الگ شہروں کے لیے، ہر اس میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ سرزمین عراق میں 2 سال قیام کیا خالد بن ولید نے اور 15 جنگیں لڑی، اور دشمن کے مقابلے میں فوج کی قلت بھی کم، یعنی فوج کم بھی تھی اور سامان حرب بھی کم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فتح سے ہمکنار ہوتے رہے الحمدللہ۔ سب سے پہلی جنگ جو وہاں لڑی گئی عراق کی سرزمین پر وہ جنگ ذات سلاسل کے نام سے مشہور تھی، اور اس میں بھی خالد بن ولید کو کامیابی ہوئی۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ عراق میں مسلمانوں کے پیر جم چکے ہیں اور کیسے ان کو شاہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ سیریا کی طرف پیش قدمی کی جائے اور روم کی سرزمین پر قدم رکھے جائیں۔ ابو بکر صدیق نے ابو عبیدہ بن جرہ اور عمرو بن عاص اور یزید بن ابی سفیان اور امیر معاویہ جیسے عظیم جنرل کو بھیجا اور انہوں نے دریائے یرموک کے کنارے پڑاؤ کیا۔ جب کیسر روم نے ان کے لشکر کے بارے میں سنا تو اس نے اور زیادہ لوگوں کو جمع کیا تاکہ مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ روم کی فوج 2,00,000 تھی اور مسلمان صرف 40,000 کا لشکر آئے تھے اور وہ بھی کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر گروہ اپنے امیر کی قیادت میں الگ میدان جنگ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ خالد بن ولید جب یرموک کے مقام پر پہنچے اور یہ صورتحال دیکھی تو تمام لوگوں کو جمع کیا جو امیر تھے سب کو، اور ان سے یہ کہنے لگے، ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ روز ایک لشکر، یعنی ایک امیر کی قیادت میں ہم جنگ کریں، اس طرح سارے جتنے بھی جو کمانڈر تھے سب کو باری باری یعنی کمانڈ کرنے کا بھی موقع مل جائے گا اور دشمن پر ہماری دھاگ بھی بیٹھ جائے گی کہ ہم سب ملے ہوئے ہیں، ہمارے اتحاد اور اتفاق کو دیکھ کر دشمن پر دھاگ بیٹھے گی اور اس سے پھر جم کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ یہ رائے سب کو پسند آئی اور پہلے دن کے لیے سب نے متفق طور پر خالد بن ولید کو اپنا کمانڈر تسلیم کر لیا۔ کہا جاتا ہے جیسے انہوں نے لشکر کی کمانڈ سنبھالی مجاہدین کے سامنے ایک دھواں دار تقریر کی جس سے مجاہدین کے دل میں جوش و جذبہ پیدا ہونے لگا اور ان کو آگے بڑھنے کا عزم ان کے دل میں پیدا ہوا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ مجاہد ہو یہ ایک یادگار دن ہے، آج ہمارے ایمان کی آزمائش کا دن ہے، ہمیں آج ہر قسم کے فخر و مباحات سے مکمل طور پر بچنا ہوگا۔ مجاہد ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کی نیت کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج لشکر اسلام میں بڑے بڑے جنرل موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اسے لشکر اسلام کی قیادت مستقل طور پر سونپ دی جائے۔ آج آپ نے قیادت کا فریضہ میرے ذمہ کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آج ایک جان ہو کر میدان جہاد میں اتریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کہا جاتا ہے جب یہ فوجیں جنگ کے میدان میں اتری تو جو دشمن فوج کے سپہ سالار نے کہا خالد بن ولید کو، معلوم ہوتا کہ بھوک ننگ اور فقر و فاقہ نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے. یعنی وہ لوگ ہمیشہ بہت ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے عرب لوگوں کو. اگر تم چاہو تو میں ہر ایک کو 10 دینار قیمتی لباس اور عمدہ کھانا پیش کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں. تم یہ چیزیں وصول کر کے واپس چلے جاؤ. آئندہ سال بھی یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچا دوں گا. تمہیں یہ آنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے گی. یہ حقارت آمیز اور زہریلے کلمات سن کر خالد بن ولید تیش میں آئے اور کہنے لگے، ہاں مان، ذرا کان کھول کر میری بات سنو. ہمارے یہاں آنے کی وجہ وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ ہم مد مقابل قوم کا خون پیا کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہوا کہ رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ تمہارے خون سے لطف اندوز ہو سکیں. یہ بات کہتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی، اسے سر پر دوڑاتے ہوئے جھنڈا بلند کیا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے رومیوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا. جذبے جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، ساتھیو آگے بڑھو، جنت کی پرکیف ہوائیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں. فتح اور نصرت تمہاری قدم بوسی کے لیے منتظر ہے. اپنے قائد کی زبان سے جملے سن کر مجاہدین رومی فوج پر ٹوٹ پڑے. کہا جاتا ہے کہ ایسا زوردار حملہ کیا جس سے رومی فوج گھبرا اٹھی، اور جو کمانڈر تھے خالد بن ولید، جب وہ لڑتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے عین وسط میں پہنچ گئے اور چاروں طرف سے لڑتے ہوئے، کہا جاتا ہے کہ بالکل تھوڑی ہی دیر میں اس میدان کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. تو یہاں پر غزوہ یرموک میں مجاہدین کا جو جذبہ تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. ابو عبیدہ بن جرح کے پاس کوئی شخص آیا، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا نا کہ مجھے کوئی پیغام دینا ہو تو دے دیجئے، میں رسول اکرم کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو بہرحال مسلمانوں کو یہاں پر فتح، نصرت اور کامیابی نصیب ہوئی. اور سبحان اللہ، یعنی بہت ہی صحابہ اکرام کا جو جذبہ تھا وہ ایمان سے لبریز تھا. کہتے تھے کہ غزوہ یرموک میں ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا، وہ کرنے کے بعد ہم ختم کریں گے اپنا، کہ ایک جو غیر مسلم تھا وہاں پر کوئی کمانڈر، اس نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے پوچھا کہ خالد، تم سے اگر ایک بات پوچھو تو کیا سچ بتاؤ گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں. تو اس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں دے دی تھی، جسے تم چلاتے ہو شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے؟ خالد نے فرمایا کہ نہیں، آسمان سے تو کوئی تلوار نازل نہیں ہوئی تھی. اس نے دریافت کی کہ پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالد نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کی اور دل و جان سے ان کے ساتھ محبت کا دم بھرا اور ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور بعض نے مخالفت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا. پہلے میں بھی رسول اکرم کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا اور رسول اکرم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا. ایک موقع پر رسول اکرم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خالد، تو اللہ کی تلوار ہے جسے کافروں کا قلعہ کما کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس طرح میرا نام سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار مشہور ہو گیا. جو رومی جنرل تھا اس نے پوچھا، تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا، ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اس جنرل نے پوچھا کہ اگر آج کوئی اسلام قبول کر لے تو کیا وہ اجر و ثواب میں تمہارے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا کہ کیوں نہیں، بلکہ ہم سے بھی 2 قدم آگے بڑھ سکتا ہے. یہ خوشی کی خبر سن کر وہ رومی سپہ سالار شوق سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور خالد بن ولید کے ساتھ مل کر اس نے جنگ کی. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے انہیں غسل کیا، کلمہ پڑھا اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد خالد بن ولید کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گیا. صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا اس کو موقع ملا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہ وہ عظیم جنرل تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن سے دشمن کانپ جاتا تھا. اور اب حمص نامی جو شہر ہے، اسی شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں اور آنسو بہاتے ہوئے غمگین لہجے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے شوق شہادت کے جذبے سے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی. میرے بدن کا کوئی جوڑ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس، آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے. افسوس شہادت مجھے حاصل نہ ہو سکی. یہ کلمات جب ان کے زبان سے نکل رہے تھے تو آس پاس جو لوگ تھے ان کو تسلی دینے لگے. کوئی مشہور تابعی تھے، وہ کہنے لگے کہ بھلا آپ جنگ کے میدان میں بھلا کیسے کسی سے مارے جاتے؟ آپ کو تو رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کہا تھا، تو اللہ کی تلوار کو کوئی اور کیسے مار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ان کی جان لینے کا حقدار ہے، لہٰذا اسی لیے آپ کو قدرتی موت آئی ہے. اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. اور جب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی خبر ملی تو وہ بہت افسردہ ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یعنی انہوں نے بہت ہی بہترین زندگی گزاری، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان کے فادر کی طرف سے ان کو جو ورثے میں مال ملا تھا بہت زیادہ مالدار تھے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جنگ کے میدان میں زندگی گزاری تو مال غنیمت بھی ملتا رہا بہت سارا، تو وہ بہت زیادہ مالدار تھے. لیکن انہوں نے پیسے خرچ کرنے میں کبھی کمی نہیں کی، انفاق بھی کرتے تھے، زکات بھی ایکسٹرا دیتے تھے. اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ زندگی سے جتنا لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے حدود میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے وہ سب انہوں نے انجوائے کیا خالد بن ولید نے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب وہ سپہ سالار کے عہدے پر فائز تھے، نہیں کمانڈر کے عہدے پر فائز تھے، تو ان کو معزول کر دیا تھا، یہی سوچ کے کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے کہ خالد بن ولید جس جنگ میں جائیں وہ جنگ مسلمان ہار نہیں سکتے، تو لوگوں کا توکل اللہ کی بجائے خالد بن ولید پر نہ چلا جائے، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. لیکن وہ عام سپاہی بن کر لڑتے رہے اور وہ ہمیشہ زندگی کے آخری وقت تک ایک وفادار سپاہی بنے رہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. ان کی والدہ نے خود ان کو خراج عقیدت پیش کی تھی کہ تم بہت بہادر تھے میرے بیٹے اور میرے لخت جگر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ تم پر رہے، میری دلی دعا ہے کہ آخرت میں بھی تجھے آرام اور چین نصیب ہو. اے بیٹا، تو زندگی میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہا، اللہ کرے تجھے آخرت میں بھی خوشیاں نصیب ہوں. بیٹا، میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ملی کہ ان کی والدہ نے یہ تاثرات کہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ واقعی خالد کے بارے میں اس کی ماں بالکل سچ کہتی ہے. اس کے بعد ان کو قبر میں اتار دیا گیا اور صحابہ اکرام پر بھی ایک فسوں طاری تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک صحابی جو کہ بہت بہادر تھے وہ دنیا سے رخصت ہوئے. کہا جاتا ہے کہ ان کا گھوڑا جس کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہ جنگ کیا کرتے تھے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو دکھائی دیے لوگوں کو. اس کے ہنہنانے کی آواز آئی تو لوگوں نے پلٹ کر دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جیسے کچھ گر رہا تھا، پانی بہ رہا تھا. بہرحال 21 ہجری میں ان کو سپرد خاک کیے گئے، 21 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں دفن ہوئے. اور بے شک انہوں نے ایک قابل رشک زندگی بسر کی، پرسکون زندگی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی بھی تھی اور رسول اکرم کی اطاعت بھی تھی، اور اللہ کے راستے میں ہمیشہ پیش رہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی کا مطلب ہوتا ہے، عرب کے لوگ صحابی کہتے تھے بے دین کو، یعنی جو ان کے دین سے پھر جاتا تھا تو اس کو صحابی کہتے تھے. اور ویسے صحابی کا مطلب ہوتا ہے جو ستارہ پرست لوگ ہیں. کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے جو فالوور بعد میں جن کے اندر شرک پیدا ہو گیا وہ بھی صحابی کہلاتے ہیں، اور کچھ نوح علیہ السلام کے جو فالوورس ہیں ان کو بھی صحابی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی صحابی کہا جاتا ہے. تو جب خالد بن ولید نے سنا کہ وہ اپنے آپ کو صحابی کہہ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ تو بے دین لوگ ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر حملہ کیا تھا. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.